بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر، اسپیشلی کتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے نئے باب سے درس کا آغاز کیا تھا، باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے بالوں کے سوارنے کا بیان، کہ بالوں کیسے سوارا جاتا ہے اور کس طریقے سے بالوں کی صفائی کی جاتی ہے اور عنایت و اہتمام کیا جاتا ہے. اور آج کی نشست حدیث نمبر 34 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا حناد بن السری، حناد بن السری، ابو السری، حناد بن السری یہ نام ہے، ابو السری، حناد بن السری ثقہ ہیں. ان کی روایت کو امام بخاری خلق افعال العباد میں روایت کیا ہے، اور الخمسہ نے بھی. خمسہ کون ہے؟ کتب الستہ کے باقی جو پانچ ہیں، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ. قال حدثنا ابو الاحوص عوف بن مالک، ثقہ ہیں. ان کی روایت کو امام بخاری نے الادب مفرد میں لیا ہے، اور الخمسہ نے بھی روایت کیا ہے. عن اشعث بن ابی الشعثاء، ثقہ ہیں. ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے لیا ہے. عن ابیہ، ابو الشعثاء بھی ثقہ ہیں، ان کی روایت کو بھی اصحاب الکتب الستہ نے لیا ہے. عن مسروق، مسروق بن الاجدع یہ بھی ثقہ ہیں، ان کی روایت کو بھی اصحاب الکتب الستہ نے لیا ہے. عن عائشة الصدیقة بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان سات صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت کی ہے، اور ان کی حدیث کو بھی اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیحب التیمن فی طہورہ اذا تطہر وفی ترجلہ اذا ترجل وفی انتعالہ اذا انتعل. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في صحيحه وزاد وفي شأنه كله. إمام بخاري نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے اپنے صحیح میں، اور یہ آخر جملہ بھی ان جملوں پر زیادہ روایت کیا ہے، وفی شأنه كله. شیخ عبد الرزاق حفظه الله فرماتے ہیں، ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن، سيد عشر انها کا يقول کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمن پسند تھا. تیمن کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اي ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يحب البدء باليمين، دائیں سے کسی بھی کام کا ابتداء کرنے کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، دائیں طرف سے ابتداء کرنا، الابتداء باليمين. قولها فی طہورہ اذا تطہر، کن کاموں میں پسند فرماتے تھے دائیں سے ابتدا کرنا؟ اب چند مثال، فی طہورہ اذا تطہر، طہارت میں، جب طہارت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو طہارت کا آغاز دائیں طرف سے کرتے تھے. ای اذا اراد ان یتوضا یبدأ بالیمین، جب وضو کی ابتدا کرتے تو دائیں طرف سے ابتدا کرتے، ہاتھ دھوتے دونوں، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کے کلی کرتے, تو دائیں ہاتھ تیمن دائیں ہاتھ سے. فیغسلوا الید الیمنی قبل الیسرى, دھونے کے وقت دائیں ہاتھ پہلے بایاں بعد میں, جب ہم ہاتھ دھوتے کوہنیوں تک, کوہنیوں سمیت, تو کہاں شروع کرتے ہیں, دائیں سے یا بائیں سے؟ دائیں سے کرتے ہیں. کیا ہے یہ؟ تیمن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پسند بھی تھا اور عملاً بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے وضو ایسے ہی کیا ہے. وَكَذَلِكَ يَغْسُلُ الرِّجْلَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى, اور جب پاؤں دھوتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو دائیں پاؤں سے دھونا شروع کرتے تھے. قولها وفي ترجله اذا ترجل, یہ شاہد ہے, اي اذا رجل شعر راس بدا بالشق الايمن قبل الايسر, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بالوں کو کنگھی کرتے تھے تو دائیں سر کے دائیں حصے سے شروع کرتے تھے, دائیں حصہ ہے یہاں سے شروع کرتے تھے کنگھی دینا, اور یہ سنت ہے کہ آپ جب سر کے بالوں کو آپ کنگھی کرنا چاہیں کہاں شروع کریں گے؟ بعض لوگ درمیان شروع کرتے ہیں, بعض لوگ بائیں طرف شروع کرتے ہیں. صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے بائیں طرف سے, دائیں طرف سے بعد میں. تو شق یبدا بشقہ الایمن, اس طریقے سے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے. اي اذا رجل شعر راسه بدا بالشق الايمن قبل الايسر وكذلك يبدا بالشق الايمن عندما يدهن الراس, اور جب تیل لگاتے سر پہ تو کہاں شروع کرتے؟ دائیں طرف سے. بعض لوگ کہاں شروع کرتے؟ درمیان. اکثر مالشی کیا کرتے ہیں؟ تو تیل ہاتھ پہ رکھ کے سیدھا یہاں سے شروع کرتے ہیں درمیان سے, پھر پھیلا دیتے ہیں. تو اسے سمجھا سکتے ہیں آپ, اگر کبھی مالش کروانی ہو تو, ویسے اگر خود ہی کرے بہتر ہے, تو آپ مالشی کو بتا سکتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں طرف سے شروع کریں, ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے تیل میں یہاں پہ پہلے ڈال دیتا ہوں پھر یہاں شروع کرتا ہوں, کوئی حرج نہیں. کہ شروع کرنا کہاں سے شروع کرنا ہے؟ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی انتعاله اذا انتعل اي اذا اراد صلی اللہ علیہ وسلم ان يلبس نعليه يبدا بالقدم اليمنى قبل اليسرى. انتعال النعل سے جوتا کیسے پہنتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے دائیں پاؤں جوتے میں رکھتے تھے پھر بائیں پاؤں جوتے میں رکھتے تھے, اسے کہتے ہیں انتعال. شیخ صاحب فرماتے ہیں وكذلك الشأن في كل ما كان من باب التكريم, اور اسی طریقے سے ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع کرتے جو تکریم کے باب میں سے ہو. کدخل المسجد, جیسا کہ مسجد میں داخل ہونا. دیکھیں مسجد میں داخل ہم ہوتے کیسے ہوتے ہیں؟ بائیں پاؤں آگے کرنا ہے, دائیں پاؤں آگے کر, یا دونوں آگے کر رہے ہیں؟ دونوں کے دونوں سے کیا مراد؟ یعنی جمپ لگانا ہے. تو طریقہ کیا ہے؟ دائیں پاؤں سے. اللہ تعالیٰ کی وجہ کیا ہے؟ کوئی پوچھے کیوں دائیں پاؤں سے؟ جواب میں دو باتیں. نمبر ایک, یحب التیمن, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے دائیں پاؤں سے یا دائیں طرف سے ابتدا کرنا کسی بھی کام کی. دوسرا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہے اسی طریقے سے داخل ہوتے تھے مسجد میں. والاکل والشرب, اور کھانا پینا بھی دائیں ہاتھ سے. والمصافحہ, اور مصافحہ کرنا ہاتھ ملانا. والاخذ والعطاء, لین دین کس ہاتھ سے ہوتا ہے؟ دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے. ولبس الثوب, لبس الثوب سے کیا مراد؟ ہم جب کپڑا پہنتے ہیں تو بازو پہنے ہوتے ہیں کہ نہیں پہننے ہوتے ہیں؟ اب تین صورتیں, یا تو دونوں ایک ساتھ یا دایاں یا بایاں. کہاں شروع کرنا ہے؟ دائیں طرف سے. کیوں شروع کرنا دائیں طرف سے؟ دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث دلیل ہے. سے بخاری کے جو آخری الفاظ ہیں وہ فی شأنہ کلہ, ترمذی کی روایت میں تین چیزیں آئی ہیں لیکن سے بخاری کی روایت میں آخر جملے میں کیا ہے؟ فی شأنہ کلہ, ہر شان میں اور ہر معاملے میں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی ضد ذلك یقدم الیسار, اور جو اس تکریم کے ضد میں ہے وہاں پر بایاں کو پسند فرماتے اور بائیں آگے کرتے. یقدم الیسار کدخول الخلاء, جیسا کہ خلاء میں داخل ہونا, یعنی واش روم ہے, باتھ روم میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو کیسے داخل ہوں گے؟ دائیں سے یا بائیں سے؟ بائیں سے. یہاں پہ یسار ہے. والخروج من المسجد, مسجد سے نکلنا تو ہے, کیسے نکلیں گے؟ داخل دائیں سے ہوئے تو باہر نکلنا ہے بائیں پاؤں سے. والامتخاط وما اشبہ ذلك, انتخاط یعنی ناک سے ناک کی صفائی کرنا، کیسے صاف کیا جاتا ہے، مخاط کیسے نکالا جاتا ہے، دائیں سے یا بائیں سے؟ بائیں ہاتھ سے. مسواک کیسے کیا جاتا ہے، دائیں سے یا بائیں سے؟ بائیں سے. علماء کا اختلاف ہے بھائی اس میں، دونوں سے، دونوں ہاتھ پکڑ کے. دیکھو علماء کا اختلاف اس میں، بڑے پیارے اختلاف ہے. وجہ اس اختلاف کی، جس نے دیکھا کہ یہ صفائی میں سے ہے تو اس نے کہا بائیں سے، جس نے کہا یہ سنت میں سے ہے تو دائیں سے. اس میں علماء کا اختلاف ہے. سبحان اللہ. اگلی حدیث شیخ صاحب فرماتے ہیں، حدثنا امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار ثقہ ہے، ان کی روایت اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. قال حدثنا یحیی بن سعید، یحیی بن سعید القطان البصری ثقہ ہے، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. عن ہشام بن حسان، ہشام بن حسان ثقہ ہے، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ نے روایت کیا ہے. عن الحسن، الحسن سے کیا مراد ہے؟ جب کسی سند میں حسن آ جائے، صرف حسن، آگے پیچھے کوئی نام نہیں ہے، اسے کیا مراد ہے؟ الحسن البصری رحمہ اللہ، یاد رکھیں حسن ہے تو حسن البصری ہے. الحسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ ثقہ، ان کی روایت کو اصحاب الکتب الستہ روایت کیا ہے. عن عبداللہ بن مغفل صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی روایت کو بھی اصحاب الکتب الستہ روایت کیا ہے. قال نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا، اسے کیا مراد ہے؟ شیخ عبد المحسن، شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظ اللہ فرماتے ہیں، اي الا حینا بعد حین. ترجل کسے کہتے ہیں؟ ترجل سوارا کنگھی کرنا بالوں کو، سر کے بال ہو، داڑھی کے بال ہو. منہا فرمایا الا غبا، غبا سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اي الا حینا بعد حین، یعنی بعض اوقات. فلا يجوز للانسان ان يجعل الترجل شغله الشاغل، یعنی ہمیشہ اس کی فکر سوچ صرف کنگھی میں رہتی ہے کہ کیسے بالوں کو سنوارنا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے. وانما يكون وسطا، تو وسطیت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. فلا يمله بالكليه، نہ تو مکمل طور پہ چھوڑ دیتا ہے، اسے اہمال کر دیتا ہے، صفائی کا خیال نہیں رکھتا، نہ وہ بالوں کو سنوارتا ہے. ولا يجعل ايضا ديدنه، اور نہ ہی اس ہمیشہ اس کی سوچ اور فکر پہ یہ بات غالب رہتی ہے کہ میں نے بس اپنے بالوں کو سنوار کے رکھنا ہے اور بن ٹھن کے رہنا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی سوچ یہ سے، بعض جوانوں کی سوچ ان کے بالوں تک کی حد تک محدود ہوتی ہے. یعنی اگر لڑکیاں آج آدھا گھنٹہ لگاتی ہیں شیشے کے سامنے تو ایک گھنٹہ لگاتا ہے شاید، تو یہ بات کوئی یعنی کوئی آپ نے سمجھا کہ کون بالغ ہے. سچ بات ہے، بعض ایسے جوان دیکھیں جو شیشے کے سامنے لڑکیوں والے میک اپ کرتے، صرف لپسٹک نہیں لگاتے باقی سارا کام کرتے. سچ بات ہے، لپسٹک اگر معیوب نہ ہوتی شاید یہ بھی لگ، شاید بعض لگاتے بھی ہیں میرا خیال ہے. ہاں کریم تو لپسٹک بھی لگاتے ہیں، اللہ رحم کرے، بہرحال اللہ رحم کرے ہم سب پہ. اب لپسٹک میں پہنچ گیا، آگے پتہ نہیں کیا کہاں تک جان لے، ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے بچوں پر بھی رحم فرمائے، اللہ المستعان. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالی نے مرد کو مرد بنایا ہے اور عورت کو عورت بنایا ہے، اس میں اللہ تعالی کی حکمت ہے. مرد کو مرد رہنا چاہیے، اس کی مردانگی میں اس کی عزت ہے، اور عورت کو عورت رہنا چاہیے، اس کی اس انوثیت میں اس کی عزت ہے. وہ دونوں اگر ایک دوسرے کا چال چلنا شروع کر دیں، ایک دوسرے شکل اختیار کرنا شروع کر دیں تو معاشرے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجی ہے ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجے جو مردوں سے مشابہت کرتے ہیں. اور لعنت مطلب جانتے ہیں لعنت کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ سمجھے لعنت کوئی بات بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی کی بد دعا ہے. جو فلان کہتا ہے نا کہ فلان پر لعنت ہو، یعنی یہ بندہ بد دعا کر رہا ہے اس بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ. اور اتنی بڑی بدبختی کہ یہ بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، اور بد دعا کرتے ہیں. اور اتنی بڑی بد دعا کہ اللہ تعالیٰ جو لڑکا لڑکیوں کی صورت اختیار کرے اور لڑکیوں کی چال چلنا شروع کرے اس پر لعنت فرما، اور جو لڑکی لڑکے کی شکل اختیار کرنا چاہے اس پر لعنت فرما. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. اور ہمارے بال جو ان پرواہ نہیں کرتے. بال لمبے کرنے کہتے ہیں سنت ہے. اچھا بال لمبے کہاں ہے سنت آگے بھائی؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. ٹھیک ہے, داڑھی کتنی بڑی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اتنی گھنی بڑی داڑھی تھی کہ پیچھے والوں کو پیچھے سے نظر آ جاتی تھی. داڑھی اتنی بڑی رکھو نا پھر بالوں کو بڑا کرو. یہ کہاں کی بات ہے کہ جو پسند ہے وہ لے لے, جو نہ پسند ہے اسے چھوڑ دیا ہے. اگر سنت پہ عمل کریں تو مکمل عمل کرو نا سنت پہ. تو اگر بال سب بڑے کرنے ہیں, سنوارنے ہیں, لمبے کرنے ہیں, تو داڑھی بھی تو لمبی کرو نا. کرنے کلین شیو ہے عورتوں والی, بالکل کوئی ایک بال منہ پہ نہیں رکھنا رہنا, اور پھر بالوں کی لمبا کرنا. یہ تشبہ بالنساء ہے, یاد رکھیں. یہ عورتوں سے مشابہت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. آخری حدیث اس باب میں حدیث نمبر 36. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا الحسن بن عرفة, الحسن بن عرفة العبدی صدوق ہیں, ان کی روایت کو ترمذی نے, نسائی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. قال حدثنا عبد السلام بن حرب, عبد السلام بن حرب ثقہ ہیں, ان کی روایت کو صاحب کتب الستة نے روایت کیا ہے. عن یزید بن ابی خالد, یزید بن عبد الرحمن بن ابی خالد الدالانی صدوق ہیں, یخطئ کثیرا, صدوق لیکن بہت زیادہ خطا کر جاتے ہیں. اور ان کی روایت کو اصحاب السنن نے روایت کیا. اصحاب السنن کون ہے؟ اربعہ. الاربعہ سے کیا مراد ہے؟ اصحاب السنن, ترمذی, نسائی, ابو داود, ابن ماجہ, ان اصحاب السنن کہتے ہیں. عن ابی العلاء الاودی, ابو العلاء الاودی داود بن عبد اللہ ثقہ, ان کی روایت کو بھی اصحاب السنن نے کیا ہے. یا الاربع, الاربع سے اصحاب السنن مراد ہیں, یعنی بخاری مسلم کے علاوہ باقی جو چار ہیں. عن حمید بن عبد الرحمن, حمید بن عبد الرحمن الحميري ثقہ ہے, ان کی روایت اصحاب الكتب الستة روایت کیا ہے. عن رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے, اصحاب میں سے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يترجل غبا, اس حدیث کے تعلق سے شیخ عبد الرزاق فضل فرماتے ہیں عن رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم جهلة الصحابی لا تضر لأنهم كلهم عدول. صحابی کی جہالت سند میں روایت کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. اور اس سند میں دیکھیں آپ, صحابی کون صحابی یہاں پہ مجہول ہے, کوئی پتہ نہیں کون صحابی ہے, کیونکہ راوی نے کیا کہا, عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ میں سے کسی صحابی نے روایت کیا ہے. اب راوی نے, تابعی نے یہ نہیں بتایا کہ کون سے صحابی ہے. شبد رزاق فضول فرماتے ہیں محدثین کے نزدیک صحابی کی جہالت کی وجہ سے روایت میں کوئی فرق نہیں پڑتا صحت کے اعتبار سے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سارے کے سارے صحابی جو ہیں وہ عدول اور ثقات ہیں, سارے صحابی ثقات ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود گواہی دی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قوله كان يترجل غبا, يعني حديث كيا لفظ, یہ ایک جملہ ہے. كان النبي صلى الله عليه وسلم يترجل غبا, يترجل سر کے بال کنگھی کرنا اور سنوارنا, غبا بعض اوقات, حینا بعد حین, جیسے کہ پچھلی روایت میں گزرا ہے. شیخ فرماتے ہیں یہاں پہ اس حدیث میں شیخ عبد الرزاق حفظه الله, اي كان النبي صلى الله عليه وسلم يترجل حينا ويترك حينا, بعض اوقات کنگھی کرتے اور بازو کا چھوڑ دیتے. فلا یواظب علیہ ولا یہملہ, نہ تو ہمیشہ کی اختیار کرتے اور نہ ہی اس کی ہمیشہ چھوڑ دیتے, میان روی کا راستہ اختیار کرتے. اور اس حدیث سے, اچھا یہ حدیث جو ہے اس میں ایک راوی آیا ہے یزید بن عبد الرحمن, صدوق یخطئ کثیرا, صدوق تو لیکن کثرت سے خطا کر جاتا ہے, اور جب ایسی روایت میں کوئی ایسے راوی آ جائے تو ضعیف کہلاتی ہے. لیکن فٹ نوٹ پہ لکھا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے شواہد سے, شواہد اور متابعات. فرق کیا شاہد متابع میں کوئی جانتا ہے؟ مصطلح حدیث کے درس میں ہم نے پڑھا ہے, جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح اپنی شواہد سے. کیا مراد ہے اسے؟ دوسری سند سے, یعنی ایک متن اس موضوع کے تعلق سے. کئی اور روایات بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, سند کوئی اور اسناد بھی موجود ہیں, متن ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ ایک ہی ہے, موضوع ایک ہے لیکن روایات مختلف ہیں. شاہد اور تابع میں کیا فرق ہے؟ توابع کہا جاتا ہے, صاحب بشوادی یا صاحب بتوابعی. شاہد اگر کوئی کسی اور صحابی سے یہی روایت موجود ہو اسے شاہد کہتے ہیں کہ دوسرا صحابی گواہی دے رہا ہے. تابع جب ایک ہی صحابی ہو لیکن سند کوئی اور ہو, راوی صحابی ہے نا, روایت صحابی کرتا ہے, یا تو یہی صحابی کسی اور سند سے بھی روایت کر رہا ہے, تو ایک صحابی سے کئی روایات موجود ہیں, کئی اسناد موجود ہیں, اسے تابع کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک سند تو ضعیف ہے لیکن باقی جو اسناد ہیں وہ صحیح ہیں, صحابی ایک ہی راوی جو ہے, اسے تابع کہتے ہیں. صحیح بتوابعہ, ٹھیک ہے, اگر صحابی اور صحابی, تابع تو نہیں ہے لیکن اس روایت کو کئی صحابہ نے روایت کیا ہے, ایک صحابی نے, کئی صحابہ نے, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح بھی شواہد ہی, کہ دوسرا صحابی بھی گواہی دے رہا ہے. اچھا اگر دونوں ہو, اس صحابی کی اور بھی روایات ہیں اور شواہد بھی موجود ہے, تو کیا کہتے ہیں اسے؟ صحیح بشواہدی و توابعہ. بارک اللہ فیک, واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. میری ہے, جزاك الله خير. ایک سوال بس پھر چلتے ہیں. اگر آپ بھائی کا سوال ہے کہ جو لیفٹی ہوتے ہیں بائیں ہاتھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ غالباً آپ کا سوال تیمن کی تعلق سے, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمن پسند تھا, یعنی دائیں ہاتھ سے عمل کی ابتدا پسند تھی, تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا تعلق ہے؟ لیفٹی جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتے, کھا سکتے کہ نہیں؟ دائیں ہاتھ سے نہیں پی سکتے, پی سکتے. دایاں پاؤں پہلے جوتے میں نہیں ڈال سکتے, نہیں داخل کر سکتے ہیں, جو اس سے تعلق نہیں ہے. اور ویسے میں بھی خود بھی لیفٹی ہوں لیکن سبحان اللہ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ مشکل ہوتا چمچ سے کھانا, خاص طور پر چمچ سے کھانے سے مشکل تھا, دائیں ہاتھ سے کھانے سے عادت نہیں تھی, کہ وہ لیفٹ سے چمچ پکڑ لیتا تھا. تو الحمدللہ لیکن آہستہ آہستہ پریکٹس سے چمچ پکڑنا بھی یعنی دائیں ہاتھ سے آ گیا ہے. تو انسان کوشش کرتا ہے, ہاتھ سے کھانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, دائیں ہاتھ سے اب کھائیں بائیں سے, دائیں سے یعنی انسان. لیکن بعض ایسی چیزیں جو مشکل ہوتی ہے, پتھر مارنا, اب دائیں سے پتھر نہیں مار سکتے اور پتھر مارو تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے, دائیں سے یا بائیں سے مارو کوئی فرق پڑتا ہے نہیں. لیکن جو شیخ صاحب نے کیا فرمایا ہے, باب الاکرام, وہ چیز جس میں اکرام ہو, یعنی جس میں مسجد میں داخل ہونا جس کا تعلق کسی عبادت سے ہو, وضو ہے, طہارت ہے, مسجد میں داخل ہو, بیت الخلاء سے خارج ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, ان چیزوں کے تعلق سے پتھر مارنا ہے کچھ. اچھا لکھنے کے تعلق سے کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر آپ دائیں سے لکھیں تو بہتر ہے, اچھی بات ہے, اگر آپ بائیں سے بھی لکھتے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.